اب کوئی کہے جی سانپ کو دیکھ کے جی میں سانپ کو پکڑے بغیر رہ نہیں سکتا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور بندہ دور بھاگے گا کہ سانپ ہے اگر کاٹے گا تو میری جان چلی جائے گی. ایسی مومن سمجھتا ہے کہ اگر میں گناہ کا مرتکب ہوں گا تو میرا ایمان چلا جائے گا. آج کل کے لوگ ڈاکٹر کے کہنے پہ کئی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. شوگر کا مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے آج کے بعد چینی نہیں کھانی، اور تم نے چکنائی نہیں کھانی، اور چاول نہیں کھانے، اور فلاں نہیں کھانے، یہ تمہیں نقصان دیں گے. اور یہ بندہ ڈاکٹر کے کہنے پر یہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے پر ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بتایا کہ اگر تم یہ اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوں گے، تمہیں دنیا میں بھی ذلت ہوگی، آخرت میں بھی سزا ہوگی. کتنی عجیب بات ہے کہ بکری چارہ کھا رہی ہوتی ہے، مالک کی ایک آواز پر وہ چارہ کھانا چھوڑ دیتی ہے، انسان نبی علیہ السلام کے فرمانے پر گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا. تو یقین کمزور ہو تو گناہوں سے بچنا مشکل، اور جب یقین بن جائے تو گناہوں سے بچنا بہت آسان. ہمارے اکابر کا یقین بنا ہوا تھا، ان کو پکا یقین تھا اگر ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجزى به، جو کوئی بھی گناہ کرے گا اسے اس کی سزا مل کر رہے گی. اب اس یقین کی وجہ سے وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے، حالانکہ گناہ کے موقع ہوتے تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے گناہ کا بہترین موقع تھا، بند کمرہ ہے، گھر کی جو بڑی ہے وہ اپنے آپ کو خود گناہ کے لیے پیش کر رہی ہے، پھر پردیش ہے، ماں باپ کی ذلت کا بھی ڈر کوئی نہیں، جاننے والا بھی کوئی نہیں کہ یہ کس خاندان کا ہے، کون ہے، بھرپور جوانی بھی ہے، لیکن ان کے دل میں ایک یقین تھا کہ نافرمانی کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں. لہذا باوجود اس کے کہ ماحول گناہ کا تھا، انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تابعین میں سے، کتابوں میں لکھا ہے کہ تابعین میں سے ایک تین بزرگ تھے، وہ دشمن کی قید میں آ گئے، اس نے دو کو تو شہید کر دیا اور ایک کو چاہا کہ میں اپنی فوج کا جرنیل بناؤں، چنانچہ اس کو وہ گھر لے آیا اور اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی تم اس آدمی کو اپنی طرف مائل کرو تاکہ یہ ہمارے دین پہ آ جائے، ہمارے لیے بڑے کام کا آدمی ہوگا. ایک ہفتہ تک وہ جوان لڑکی بن سنور کر اس کے پاس آتی، کھانا پیش کرتی، باتیں کرنے کی کوشش کرتی. ایک ہفتہ انہوں نے اس کے چہرے کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا. وہ بڑی لڑکی پریشان حیران ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ جوان مرد ہے، میں تنہائی میں گھنٹوں اس کے پاس آتی بیٹھتی ہوں، دھیان ہی نہیں دیتا. کہنے لگی کہ آپ میری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کا میرے اللہ نے منع کر دیا غیر محرم کو دیکھنا. کہنے لگی اچھا تم اگر اتنے پکے ہو تو پھر مجھے بھی تم اپنے جیسا بنا لو. انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کو مسلمان کر دیا. شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے. پھر کہنے لگی کہ اب تو میں مسلمان ہو چکی ہوں تو یہاں رہنا مشکل ہے، مجھے نکالو یہاں سے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم ہی کوئی بندوبست کرو. اس نے باپ کو کہا کہ میں ان کے ساتھ جنگل کی سیر پہ جانا چاہتی ہوں. چنانچہ جنگل کی سیر کے بہانے گھوڑے مل گئے، اور یوں اللہ رب العزت نے اس تابعی کو اس جگہ سے رہائی عطا فرمائی، مسلمانوں کے علاقے میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی توفیق دے دی. نعمت وہ ملنی تھی، اگر پہلے ہاتھ بڑھا دیتے تو ایمان سے شاید خالی ہی ہو جاتے یا خطرے میں ایمان پڑ جاتا. اپنے آپ کو تھام لیا، اللہ نے آزادی کی بھی نعمت دے دی اور یہ نعمت بھی ان کو عطا فرما دی. یقین ہوتا تھا ان کو. چنانچہ سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، حج کے لیے چلے، اپنے خیمے میں تھے کہ ان کے دو دوست شہر چلے گئے کھانا لانے کے لیے. اتنے میں ایک عورت دیہاتی وہ خیمے میں آ گئی اور اس نے ان کو گناہ کی طرف متوجہ کرنا چاہا. تو انہوں نے جب سوچا نا کہ یہ مجھے گناہ کی طرف متوجہ کر رہی ہے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ شیطان نے اپنا ایجنٹ میرے پاس بھیج دیا. جب ان کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو شرمندہ ہو کہ وہ عورت تو چلی گئی. کہتے ہیں کہ رات خواب میں ان کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. تو انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ کتنے عظیم ہیں کہ آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں کہ آپ نے زلیخا کی دعوت کے باوجود اس کی طرف پیش قدمی نہ کی. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا نبی تھا، میرے اوپر اللہ کی حفاظت تھی، رحمت تھی، مدد تھی اللہ کی، یہ اتنی حیرانی کی بات نہیں. حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سلیمان تمہارے سامنے عورت نے اپنے گناہ کو پیش کیا اور تم نے رو کر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. اللہ کے ہاں تمہارے اس گناہ سے بچنے کا رتبہ بہت بڑا ہے. تو جب دل میں یقین ہوتا ہے نا، پھر تنہائیوں میں بھی انسان گناہ کی طرح متوجہ نہیں ہوتا. اسی طرح رزق ملنے کا یقین، اگر بندے کو رزق ملنے کا یقین ہو، نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ کسی کو دھوکہ دے گا، نہ چوری کرے گا، نہ کسی دوسرے کا مال ہتھیانے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو کچھ بھی زمین میں ہے، فرمایا کہ جو زمین میں جاندار ہے اس کا رزق ہم اللہ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو بے موسم کے پھل کھلائے، تو کیا امت محمدیہ کو موسم کے پھل نہیں کھلا سکتے؟ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کھلایا 40 سال، تو کیا امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ گندم کی روٹی نہیں دے سکتے؟ یہ تو یقین کرنے والی بات ہے، اگر یقین کریں گے اللہ رزق عطا فرمائیں گے. چنانچہ اگر یقین ہو کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے میرا مال پاک ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے اس کا مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کے محافظ بن جاتے ہیں، لہذا اس مال کو کوئی ضائع کر ہی نہیں سکتا. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ایک خازن تھے، نواب صاحب تھے، تہجد گزار تھے، ان کے پاس دارالعلوم کے پیسے ہوتے تھے. وہ جس کمرے میں پیسے رکھتے تھے ان کے اپنے بھی پیسے وہیں ہوتے تھے، اور اس کمرے کو انہوں نے چھوٹی سی ایک تالی سی لگائی ہوئی تھی، چھوٹا سا تالا. ایک دن تہجد میں اٹھے تو کیا دیکھا کہ چور آیا ہوا ہے اور اس تالے کو وہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اللہ کے بندے ایسے کہ آرام سے وضو کیا اور نفلیں پڑھنے کھڑے ہو گئے، اور وہ تالا توڑنے کی کوشش میں لگا رہا، تالا ٹوٹا ہی نہیں. حتیٰ کہ جب فجر کی نماز کا وقت قریب ہوا اور انہوں نے مسجد جانا تھا، تو یہ مصلے سے اٹھ کے آئے اور کہنے لگے اے بھائی، اگر ساری رات تجھ سے یہ تالا نہیں ٹوٹا تو اب کہاں ٹوٹے گا؟ تو وہ چور تھا، وہ تو بھاگ گیا کہ گھر والے اٹھ گئے. لہذا یہ آئے اور آ کے انہوں نے مسجد میں نماز پڑھی. اب ان کا تقیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے، یعنی جب کوئی بات کرتے تھے نا کہتے تھے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. نماز پڑھ کے اس دن جو امام تھے ان کو یہ کہنے لگے حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. اب وہ امام صاحب ہنس بھی رہے ہیں اور ان کی بات بھی سن رہے ہیں, کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو جی, آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہی ہو گیا. اللہ کا غضب کیا مطلب؟ پھر انہوں نے واقعہ سنایا. امام صاحب نے کہا کہ نہیں, تم جب اٹھ گئے تھے تو تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے ہی چور کو بھگا دیتے, تم نے کیوں نہ بھگایا؟ تو یہ اس وقت ناراض ہونے لگے, کہنے لگے میں اپنے مال کی پوری پوری زکات دیتا ہوں, ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ چور میرے تالے کو توڑ کے چوری کر سکتا, میرا مال میرے اللہ کی عبادت میں ہے. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی سوئی ہوئی ہے, ایک چور آیا ان کے کمرے میں اور اس نے ان کی چادر اٹھائی اور بھاگنے لگا. جب جانے لگا نا تو اس کو ایک چکر سا آیا اور آنکھوں میں اندھیرا, گھبرا گیا. اب اس نے چادر وہیں پھینکی تو دروازہ نظر آیا, بھاگنے لگا تو آواز آئی, اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے, اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. اگر بندے نے اللہ سے ایسا تعلق بنایا ہوا ہو تو کیا کوئی اس آدمی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو یہ یقین ہو جائے کہ زکات ادا کرنے سے میرا مال میرے اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائے گا, پھر انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اگر یہ یقین ہو جائے کہ اگر میں حرام مال کماؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میری اولاد کو نافرمان بنا دیں گے, یہ ایک عام دستور ہے. جو بندہ بھی حرام کماتا ہے اس کا ایک نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اولاد کو نافرمان, بیوی کو نافرمان بنا دے. اگر یہ پکا یقین ہو تو کوئی کیوں حرام کمائے؟ بھائی تر لکمے کھانے کی بجائے ہم خشک روٹی کھا لیں گے لیکن اولاد تو کم از کم اپنی فرما بردار بنے نا, لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کروڑوں پتی بن جاتے ہیں, گھر کا سکون لٹ جاتا ہے, اولاد بات ہی نہیں سنتی. بچے اپنے باپ سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی باپ سے نفرت کیا کرتا ہے. اس حرام کا کیا فائدہ کہ انسان اپنی اولاد کو نافرمان بنا بیٹھا. اگر یقین ہو کہ سود کا کام کرنے سے میری اللہ تعالی کے ساتھ ایک جنگ شروع ہو جائے گی تو کوئی بندہ سود کا کام کیوں کرے گا؟ کیوں بھاگ بھاگ کے سود پہ قرضے لے گا؟ وہ بچے گا. قرآن مجید نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم سود سے نہیں بچو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب اس کو ہم بہت معمولی سی چیز سمجھتے ہیں, تو یہ بنیادی کمزوری کہاں ہوتی ہے؟ یقین کمزور ہوتا ہے. ایک آدمی کو اگر یقین ہو کہ اگر میری موت کا وقت متعین ہے تو اپنے وقت پہ موت آئے گی, وہ موت سے نہیں ڈرے گا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو, ہمارے اکابر کو اس بات کا پکا یقین تھا, وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے, شاید موت ان سے ڈرتی تھی, بالکل نہیں گھبراتے تھے. علامہ اقبال نے کہا تھے ہمی ایک تیرے مار کا آراؤں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دیا دانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی, تلواروں کی چھاؤں میں کلمے پڑھتے تھے. یقین تھا. خالد بن ولید فرماتے تھے میں جہاں دشمن کا سب سے زیادہ رش دیکھتا تھا وہاں جاتا تھا. تو اگر یہ یقین ہو کہ موت اپنے وقت پہ آنی ہے تو پھر انسان موت سے نہیں ڈرتا.